for their complete recovery, especially recovery of Murabbi Fidausan by Rajani. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صلوا على النبي These are the verses number 40 and 41 from Surah number 79 An-Nazi'at in which Allah subhanahu wa ta'ala gives great tidings to those who control themselves, who control their passion, who control their base desires, their animalistic desires, that Allah subhanahu wa ta'ala gives them good news. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ As to those, as to who fears his standing in front of his Lord, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى And restrains himself, restrains his base desires, restrains his hawa, restrains himself from going astray, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Then definitely the final abode of his will be the Garden of Eden, the paradise. Under the subject matter of self-reformation, in last night's majlis, we saw the importance that Islam is giving and the importance that Islam is placing on the thinking process. We saw that the life of our body is due to the existence of soul inside our body. فَإِذَا نَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ And this is the first process, that when I blow my spirit into him, this is the time where Allah subhanahu wa ta'ala is creating Adam. It is the very first day of the creation of Adam. And he is addressing his malaika, his angels, his ma'soom angels. وَإِذَا نَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ When I blow into him my spirit, then all of you become prostrate in front of him. Imam Muhammad Baqir, salawatullah wa salamullahi alayh, was asked that how come the angels of God who do no mistakes, who commit no sins, they are being told to prostrate themselves in front of somebody, in front of the creature of Allah. In front of the creature of Allah. The sajda was done in front of Adam. Imam replied, was the sajda done with the order of Allah or not? He said, yes, it was done with the order of Allah. So anything that is done with the order of Allah is for Allah. Anything which is performed with the order of Allah, Almighty God, is for the sake of Almighty God. And this is one has to distinguish, that the sajda of ibadat is different from the sajda of appreciation, sajda of submission. Sajda of ibadat cannot be done except for Allah. And this is the distinction that has to be drawn. Now going forward on our topic, we said that the life of the badan, the life of our body is ruh. But the life of ruh is aql. The soul or the ruh is connected with the outside world. And the way we nurture it is through our thinking process, through the way that we decide how to use our aql. Rasulullah Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam says, لِكُلِّ شَيْءٍ دَعَامَةٌ وَدَعَامَةُ الدِّينِ الْعَقْلِ. For everything, there is a support structure. Everything that exists, there is a foundation for it. It is based on certain roots. If there is no support structure, that thing collapses. فَلِكُلِّ شَيْءٍ دَعَامَةٌ وَدَعَامَةُ الدِّينِ الْعَقْلِ. That support structure keeps it in existence and supports it, and because of that support, it exists. وَدَعَامَةُ الدِّينِ الْعَقْلِ. And the support structure of religion is what? Aql. Your brain. The support structure of religion is aql. And you will be able to see through so many ahadith of the Paygambar and of the Aima alayhi salam how much emphasis is being placed on aql. Because the person either organizes himself and builds himself on the basis of aql, or he destroys himself on the basis of aql. After all, it is the aql who creates great thinkers in human society. And despite this, the ulama say that the capacity that Allah subhanahu wa ta'ala has given to the aql, the capacity that he has given to the aql is such that even the greatest thinkers have not utilized even 1% of the aql. Can you imagine that most of us are going to die without utilizing even 1% of the aql? So you can see the force, the energy, the support that Allah subhanahu wa ta'ala has given to the aql. After all, if a person uses his aql properly, he can build civilizations. And if he does not use the aql properly, he can destroy civilizations. As the history of Islam itself tells us, that those who have utilized and properly used their mind power, their brain, they have done so much good for the humanity. Today's humanity is remembering them with the best of exhortations, with the best of zikr. This is the zikr of Imam Hussein alayhi salam. Why are we so much indebted to Imam Hussein alayhi salam? Because he used his mind properly to build a human being. Why is Yazid being cursed? Because he used his mind improperly to destroy human being. You see, there is a great distinction. There is a great distinction between the two. Then Rasulullah says, and this is a very long hadith, so I will perhaps take segments from it every night. Then Rasulullah says, وَلَكُلِّ تَاجِرٍ بَضَاعَةٍ وَبَضَاعَةُ الْمُجْتَهِدِينَ الْعَقْلِ. And every merchant has got certain merchandise. You see, a merchant cannot be called a merchant unless he has got certain goods to buy and sell. And those goods, which are the source of his livelihood, he says that لَكُلِّ تَاجِرٍ بَضَاعَةٍ. For every merchant, for every trader, there are goods. And the goods of mujtahideen and the merchandise of mujtahideen is aql. Why? Why is the merchandise of mujtahideen is aql? Who are mujtahideen? Mujtahideen, first of all, you can define them in several ways. First of all, those who struggled during the life in order to build their life on the proper foundation, so that people get guidance to be guided towards Sirat al-Mustaqim, towards the right path. These are the mujtahideen. Mujtahideen are those who, by taking the Quran and the Sunnah of the Prophet and A'imma alayhi salam as the source, root source of the Sharia, they derive the rules of the Sharia so that people are able to see what is halal, what is haram, what is jais, what is najais, what is pak, what is najis. And in this way, they can build their life according to the will of Almighty Allah. وَبَضَاعَةُ الْمُجْتَهِدِينَ الْعَقْلِ. And the merchandise of mujtahideen, these are the mujtahideen, is aql. Because they use their aql in the proper way, so they are able to guide others. But if they were to use their aql in a wrong way, in a negative way, then they are going to misguide others. And yesterday we gave examples of how the capacity of the subconscious mind is so great that first of all, we, whenever we come across any incident in our life, even I said that the child in the womb of his mother builds up these feelings that become part of his subconscious mind. When he comes into the subconscious mind, then those feelings, they build up. But they build up in such a way that the storage takes place by mixing up good with bad, by mixing up negative with positive, with negative with positive feelings. Now, the capacity of conscious mind is very limited. Whatever in our conscious state, whatever we see, we feel, we hear, we touch, we listen, everything, we talk, we express ourselves, everything, this has got an impact on the subconscious mind. And the difficulties and hardships that we face during the conscious life, it depends on how we are able to sort out our problems and our difficulties and hardships by banking on what is stored into our aql. Now, for example, if people become sick and they become mentally sick and they go to the psychiatrist or whatever, psychologist, he tries to take out information from the patient in such a way that he taps on what has been stored into the subconscious mind. And then by tracing back his life, whether it is the effect that has been built up on the, and the impact that has been built up on his life during the childhood or during the youth age or during the old age, he is able to show the haqiqat or the truthness or the reality of the matter. And once the patient realizes that this was the cause of my problem and my depression and my worries and this thing, then the way is open for him to sort out his problem. You see, now here we have to think in this way, that for example, a person, there came a lady in front of a judge and she said, I want a divorce from my husband. And the judge, who was the qazi in the Sharia court, he talked to her, he tried to talk her off from taking divorce, but she was adamant. She was so much adamant that she had suffered at the hands of the husband in such a way that her complaints were this, that it is virtually impossible to live this person with this person. This person cannot control his anger. Whenever he enters into the house, he creates terror in the house. He shouts and this thing, that even he terrifies the children inside the house. Now, after talking her off, then he told her one thing. He gave her a piece of paper and a pen. And he told her that try to write for me as much as you can of his positive side. I mean, a person, although he may have one aspect of his life to be bad, but a person cannot be 100% bad. A person is good and bad. Now, it depends whether his virtues overtake his vices or his vices overtake his virtues. And this is the balance that creates, this is the sort of measure that creates either a proper balance, even balance, or it creates an imbalance. When she started writing, she filled a whole page. After half an hour, the judge told her, give me the paper on which you have written. So he started reading the paper, and in that paper, the lady was confessing that this person, sometimes he praises the way I cook. Sometimes he is so loving to his children that he takes them outside for an outing. Sometimes he praises me. He praises me. Although he becomes angry, and sometimes he's not able to control his anger, but I must confess that he also praises me at times. And after reading all these positive aspects of the husband, after having read all this, then the judge asks her, do you still want to go ahead in your divorce case? She said, no. I want some time to think. You see? So you have to appreciate that a person has got a negative side and a positive side. How has he built a negative side? He has built a negative side by feeding the subconscious with negative feelings. By feeding the subconscious with worries, with things which, for example, a student comes and tells the teacher, I am sure that I am going to fail. Well, if even he wasn't to fail, he will fail. If he says he is sure he is going to fail, if even he wasn't to fail, he is going to fail. It is of paramount importance, absolute importance, the way we think, the way we feed our subconscious. Our productivity in life is dependent on the sort of feelings that we cultivate in our subconscious mind. That's why I said it last time, Majlis. It is very important that we bring up our mind in such a way that we become positive thinkers. Now let me give you another example. And this is a real example. There is a research that had taken place in one of the universities in the United States. In the United States, there was a classroom. Certain research was carried out. The structure of the classroom was such that there were some students who were blue-eyed. There were some students who were black-eyed. After the research was taken place, the lecturer came, and he said that we have found out through empirical research, by observation, we have found out through empirical research that has taken place that the blue-eyed students among you are very intelligent and the black-eyed students among you are not so intelligent. In the very next exam, when the results were declared, the blue-eyed individuals performed absolutely well and the black-eyed individuals performed very badly. You see? The way the feelings that were cultivated, the sort of attitude, you see, attitude is very important, that we build our attitude in such a way that it impacts on our life positively. Attitude is something that you cannot sit in the classroom and teach the student how to build the attitude. Attitude depends on the positive thinking. If you want to produce people who are going to be blessings on the society, then teach them the way of building a correct attitude. And if you want people in the society to be a burden on the society, then teach them how to be negative thinkers. And they will become a burden on you and on the society. Now after some time, the same researchers came in the same classroom and they said, we are extremely sorry, we have made a mistake. Actually, the result of this research is this, that the black-eyed are very intelligent and the blue-eyed are very dumb. The next exam that was taken, the black-eyed performed extremely well and the blue-eyed performed very badly. Then, after this examination result was declared, they came back again and they said, We have made a terrible mistake. And what is that mistake? They said the mistake is this, that the intelligence of a person is not dependent on blue eyes or black eyes. The intelligence of the students is dependent on, or the intelligence of a person is dependent on the attitude. The way you think, it depends on the way you think. If you are a positive thinker, then you will perform not only in your classroom, you will perform in the life very well. But if you are a negative thinker, you are going to perform in your classroom, at home, with your spouse, with your children, very badly, with your friends, very badly. And after the students were told that please take out from your mind that the color of your eyes has anything to do with your intelligence, all the students performed very well. This is the empirical research that has taken place in one of the universities in the United States. The conclusion is this, the way we bring up our mind, you see, our mind, you know, I gave you some examples yesterday that as we are sitting here, as I'm talking to you, I'm also thinking of other matters. And this is the capacity that Allah subhanahu wa ta'ala has endowed the human brain with. That at the same moment, in the same minutes, in the same seconds, He is doing multi-purpose functions. Can you imagine Allah subhanahu wa ta'ala, this power, this enormous power that Allah subhanahu wa ta'ala has given to the soul and through the soul to the brain. That a person is performing multi-functions at the one and the same time. As you are sitting, listening to me, you are also thinking about something else, about your work, about your business, about whether you are punctual today in the majlis, whether you are not punctual in the majlis, whether you have missed anything, whether you have not missed anything. And this is the beauty of our majalis, that our majalis are not only based on a certain aspect of Islam. There are multifarious aspects of Islam that come in front of you. And this is through the tasadduq of Hazrat Imam Hussein Sayyid al-Shuhada alayhi salatu wa salam. I call our majalis an open university. It is Imam Hussein's open university. That you get some exhortations, you get some advices, you get some guidance from the Quran, from Sunnah of the Prophet, from the Sunnah of A'imma alayhi salam, from Sirah of A'imma alayhi salam. You also get, our majalis are based on the ahadith, on the ayahs of the Quran, on tafsir, on the worldly matters. Now in these two nights, I have been speaking on the worldly matters as well, because they are directly connected with the religious matters. And this is the barakat of Imam Hussein alayhi salatu wa salam, that today the truth is reaching the world. Although I must say that wherever there is Husseiniyat, there is Yazidiyat as well. Don't think that the entire Muslim world is unanimous and has united on the zikr of Imam Hussein. No, no. There are certain people who are adamant and stubborn and they want to oppose the zikr of Imam Hussein. Why? In as much as Imam Hussein during his lifetime was a threat to the tyrants of the time, you see, a philosopher has said very rightly that when a tyrant dies, his rule dies with him. But when a martyr dies, his rule survives after him. When a martyr dies, his rule survives after him. And if you want a practical example of what I'm saying is this, then come to the Sham and look at Sham. This is the palace of Banu Umayyah, in which the Banu Umayyah ruled for 70 years. Muawiyah ruled there. Yazid ruled there. Today, that palace of Banu Umayyah, the traces of the palace, now it's being rebuilt. It's being rebuilt. Because this is a relic of the past, and the relics of the past have to survive. So it is being rebuilt. But look at the palace of Banu Umayyah, look at the Jami' of Banu Umayyah, look at the Masjid of Banu Umayyah. There is no trace of Banu Umayyah. And only a few steps away, that little daughter of Imam Hussein is buried, who died in the prison, in Kharabat al-Sham, And today she is ruling the entire country. She is ruling from the grave the entire country. Today thousands upon thousands, or should I say hundreds of thousands of pilgrims go for the ziyarat of Imam Hussein. They go to ziyarat of Imam Hussein by thinking that we are going for the ziyarat for somebody who has died 1400 years ago. You go for the ziyarat of Imam Hussein as if you are going to visit Imam Hussein, as if he is alive today. His message is alive. Through his message, he is alive. through his message, he is alive. And this was the topic of my Urdu side, that those who are slain in the way of Allah, don't consider them as dead. This is Quran. When Imam Hussein alayhi salam was a child, and when Rasulullah saw him playing, and when the tidings came through Jibreel alayhi salam, the Jibreel posed a question to Imam Hussein, to Rasulullah, "Ya Rasulullah, do you love this child?" Rasulullah said, "I love him and I love those who love him." You see the guarantee. "I love him and I love those who love him." But Jibreel said, "Ya Rasulullah, your own community is going to kill this child." As soon as Rasulullah heard this, the traces of his face, the effect on his face was apparent. The sadness on his face was apparent. The grief was noticed by Janabi Fatima Zahra. And when Janabi Fatima Zahra posed the question, she said, "Ya Rasulullah, why are you so grievous?" He said, "Oh Fatima, Jibreel came and told me that my own community is going to butcher this child. They are going to kill this child." Janabi Fatima Zahra asked, "Ya Rasulullah, at that time, will you be alive?" He said, "No, Fatima, I won't be alive." She asked, "Will Ali be alive?" He said, "No, Ali is not going to be alive." She asked, "Am I going to be alive?" He said, "No, Fatima, you are not going to be alive." Then she asked, "Oh, is Hassan going to be alive?" He said, "No, Hassan also is not going to be alive." Now, Janab Fatima Zahra became so impatient that she asked the Prophet, "Ya Rasulullah, if none of us is going to be alive at that time, who is going to mourn my child?" He said, "Oh Fatima, Jibreel has given me the tiding that Allah is going to create a community whose aged people are going to mourn over the aged companions of Hussein, whose youths are going to mourn over the youths of Hussein, whose ladies are going to mourn over the ladies of Hussein. Oh Fatima, I tell you one thing, those who are going to remember my child Hussein and weep over him, they will qualify for my intercession on the day of judgment. Oh Fatima, those who are going to oppress Hussein and those who are going to kill Hussein, I am not going to intercede on their behalf on the day of judgment." Sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala as-sadiq al-amin, sayyidina wa maulana Abul Qasim Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. This is the ayat number, ye 154 ayat hai قرآن مجید کے دوسرے سورے کی، کہ جو سورہ بقرہ ہے. خداوند جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، جو روح اللہ کے مقصد کے لیے قتل ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قتل ہوئے ہیں، ان کو مردہ نہ سمجھنا. وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ وہ زندہ ہیں. تو انسان کی زندگی، اس کی زندگی تأثرات سے، اس کی زندگی کے تأثرات سے پتہ چلتا ہے کہ آیا انسان زندہ ہے یا مردہ ہے. بہت سارے لوگ اپنی اپنی فکر لے کر قبر میں دب چکے ہیں, لیکن ان کا علم زندہ ہے, ان کی خط و کتابت زندہ ہے, ان کے وہ نصائح زندہ ہیں, نصیحتیں زندہ ہیں, جن سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس وجہ سے جو علم وہ چھوڑ کے گئے ہیں, وہ علم ان کو باقی مجتمع انسانی میں زندہ رکھتا ہے. یہاں پر آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, انسان کے جد و جہد اور جہاد کی تاثیر یہ ہے کہ انسان سائنس کے میدان میں, دنیاوی علوم کے میدان میں, فلسفے کے میدان میں اپنے علم کے تاثرات چھوڑ کر جاتا ہے, اپنے علم کے ایفیکٹس چھوڑ کر جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں, انسان کی جد و جہد جو ہے وہ ایک جہاد ہے, لیکن سب سے بڑی تاثیر, سب سے بڑا ایفیکٹ کہ جو چھوڑ کر جاتا ہے, وہ شہید چھوڑ کر جاتا ہے. کہ اگر شہید شہادت کا جام نہیں پیتا تو یہ ساری محنتیں لوگوں کی, یہ سارے علوم, یہ سارا فلسفہ, سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے. ان کے سارے ان لوگوں کے علوم کو بقا میں رکھنے کے لیے شہید اپنی جان فدا کر دیتا ہے. اس شہید کی جان نثاری کی وجہ سے علم زندہ ہے, حکمتیں زندہ ہیں. اس شہید, اگر وہ شہید اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اگر جان کی پرواہ کیے بغیر اگر جان اگر وہ اپنی جان نثار نہیں کرتا, جان کی پرواہ نہ کرتا, اپنے مال و متاع کی پرواہ نہ کرتا, اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہیں کرتا, اپنے کنبے کی پرواہ نہیں کرتا, آسائش زندگی کی پرواہ نہیں کرتا, تو یہ سارے لوگوں کی محنتیں مٹی میں مل جاتی. لیکن ان سارے لوگوں کی محنتیں اس لیے بقا میں ہیں کہ شہید اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا اور اپنی جان کو فدا کر رہا ہے, اپنی جان کو نثار کر رہا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو زندگی ملے, دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اس لیے جو شہادت کی موت ہے وہ سب سے عظیم ترین, بہتر ترین موت ہے. جس طرح حسین, جس طرح کہ میں نے ابھی فرمایا انگریزی تقریر میں کہ حسین جب زندہ تھے تو وہ ظالمین اور جو طغا تھے, عصر تھے, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھے, ایک بہت بڑی تحدید تھی, ایک بہت بڑا چیلنج تھے. اور حسین آج قبر میں سوئے ہوئے ہیں, عالم برزخ میں ہیں, تو بھی آج اسی طرح ان لوگوں کے لیے خطرہ ہیں کہ جس طرح اب وہ جب قید زندگی میں تھے, جب زندگی کی سانسیں لے رہے تھے اور طغات کے لیے اور ظالمین کے لیے خطرہ تھے, اس طرح آج بھی ظالمین کے لیے خطرہ ہیں. کل کی مجلس کا نچوڑ یہ تھا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا افسانہ قائم کیا گیا, اور اس کی تفسیر میں دوں گا کہ کیوں. آپ کو اگر یاد ہے تو کل عبداللہ بن سبا کا تذکرہ میں نے کیا. کیا ضرورت آن پڑی تاریخ بنی امیہ کو کہ ایک وہمی شخصیت کو جنم دے, ایک فکٹیشیس پرسنالٹی کو جنم دے. ظاہر ہے کہ کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوا ہوگا جس کو دبانے کے لیے, جس پہ پردہ ڈالنے کے لیے ان کو ایک فکٹیشیس پرسنالٹی کو جنم دینا پڑا. شیعوں کو وہ اس زمانے میں جس طرح اپنے آپ کے لیے, اپنی فکر کے لیے, اپنے عقیدے کے لیے, اپنے مذہب کے لیے خطرہ سمجھتے تھے, بالکل اسی طرح آج 1400 سال کے بعد بھی شیعیت کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں, آج بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم علم حدیث کو دیکھیں, روایتوں کو دیکھیں کہ کس شخص نے روایت کی, ایک ہی راوی ہے, صرف ایک ہی راوی ہے اس واقعے کا اور دوسرا کوئی راوی نہیں ہے. اور اس راوی کا نام کیا ہے؟ سیف بن عمر التمیمی. اس راوی کا نام ہے سیف بن عمر التمیمی. اس نے وہ جو کتابیں لکھی تو وہ کتابیں تیسرے خلیفہ کے دور سے لے کر جنگ صفین تک کے جو واقعات تھے وہ درج کیے. اس میں اتنی ملاوٹیں کی کہ آج ان کا خود علم رجال جو ہے اس بات کی گواہی ہی دے رہا ہے کہ سیف بن عمر تمیمی کا جیسا جھوٹا آدمی نہیں تھا. وہ افسانے قائم کیا کرتا تھا, خیالی باتیں لکھا کرتا تھا, جھوٹ بولا کرتا تھا. ایک طرف تم اپنے علم رجال میں یہ کہہ رہے ہو کہ سیف بن عمر تمیمی جھوٹا آدمی تھا, دوسری طرف اس نے جو افسانہ قائم کیا عبداللہ بن سبا کا کہ شیعیت کی بنیاد رکھنے والا اور شیعیت کو اسٹیبلش کرنے والا اور شیعیت کا ایجاد کرنے والا اور شیعیت کو لانے والا, منظر عام پہ لانے والا وہ عبداللہ بن سبا ہے. تو یہ بات ان کو اتنی پسند آئی کہ حالانکہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا آدمی تھا, بناوٹی باتیں لکھا کرتا تھا, دوسری طرف چونکہ شیعیت کے خلاف اس نے لکھا لہذا اس کی اس روایت کو اپنا لیا گیا. اور سن 313 میں تبری پہلا ہسٹورین تھا, تبری پہلا مؤرخ تھا جس نے سیف بن عمر تمیمی کی اس روایت کو تاریخ کا جز بنا دیا, تاریخ کا حصہ بنا دیا. آپ نے دیکھا یہ شرارتیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شرارتیں ہو رہی ہیں. یہ تاریخ بنی امیہ ہے, تاریخ بنی امیہ ہے. جب ہم مقصد شہادت حسین پر تبصرہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین کی شہادت نے قرآن کو زندہ کیا, سنت رسول کو بچایا. سنت رسول سے کھلوار ہو رہا تھا, رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے نام پر جھوٹی باتیں رائج ہوتی تھیں, یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ رسول خدا مسجد میں آئے اور ممبر پر آئے اور ممبر پر کہنے لگے کہ ابھی تو میں زندہ ہوں, تمہارے درمیان ہوں اور میرے نام پر جھوٹ جوڑا جا رہا ہے. رسول کے زمانے سے ہی یہ جھوٹ جوڑا جا رہا تھا. بغض کاہے کا تھا؟ بغض وہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد جب کہ قریش کی عداوت اور قریش کی دشمنی ناکامیاب رہی, حالانکہ ابو سفیان نے کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا تھا کہ جہاں پر اسلام کی خلاف ورزی ہو اور اسلام سے جنگ ہو, رسول سے جنگ ہو. کون سی جنگ میں, کون سی جنگ تھی کہ جس میں ابو سفیان اور اس کا بیٹا معاویہ نہیں آئے تھے اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے؟ لیکن آج ان لوگوں کی تاریخ اس بات کو مٹا رہی ہے, اس بات کو مٹا رہی ہے کہ جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تاریخ کے اندر. بدر میں ابو سفیان, احد میں ابو سفیان, خندق میں ابو سفیان, اور یہاں پر حتیٰ کہ جب مسلمان ہو چکا اور حنین میں جب حملہ ہوا, حنین میں جب حملہ ہوا تو ابو سفیان یہ کہہ رہا ہے کہ آج ضرور مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے گا. تو اب تو وہ کلمہ پڑھ چکا تھا. یہ جنگ ہوئی بعد فتح مکہ, پتا چلا کہ قریش میں ایک ایسا گروہ تھا کہ اپنے دل میں بغض اور عداوت رسول کے لیے اور اسلام کے لیے رکھتا تھا کہ جہاں پر اسے موقع ملے وہاں پر اپنی منافقت کو ظاہر کرے, اپنی منافقت کے سے بتلائے, منافقت کے ذریعے بتلائے کہ ابھی ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچے, اپنے مقصد تک پہنچ کر ہی رہیں گے. یہ ساری خونریزیاں جو ہوئی تاریخ کے اندر, یہ سارے ظلم و ستم جو تاریخ میں ہوئے, یہ ساری بربریت جو تاریخ اسلام میں ظاہر ہوئی, یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ کیونکہ حکومت چاہتے تھے, کسی بھی قیمت پر حکومت چاہتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبداللہ بن سبا کا ایک واحد جو مؤرخ ہے تبری نے اس روایت کو اپنایا کہ جو سیف بن عمر تمیمی نے جسے مینوفیکچر کیا تھا, اور اس کے بعد جتنے بھی مؤرخ آئے وہ تبری سے منقول کرتے گئے, تبری سے نقل کرتے گئے. اس طرح یہ فتنہ پھیلا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت ظاہر ہوئی. جو حدیثیں رسول خدا کی تھیں علی اور آل علی کے لیے, اہل بیت کے افراد کے لیے, وہ حدیثیں متواتر تھیں. اب ان پر پردہ ڈالنا ناممکن تھا کہ جہاں پر رسول خدا نے کہا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, یعنی مؤمن اور منافق کی پہچان ہی حب علی ہے. رسول خدا نے حب علی کو مؤمن اور منافق کی پہچان بتلا دی. اب جس کے دل میں علی کے لیے عداوت ہے، جس کے دل میں علی کے لیے دشمناوٹ ہے، وہ ہے منافق رسول کے قول کے مطابق، اور جس کے دل میں علی کے لیے چاہت ہے، علی کے لیے محبت ہے اور اہل بیت کے لیے محبت ہے، وہ ہے مومن۔ بات یہاں پر یہاں تک محصور نہیں ہے، بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے مزید فرمایا، یا علی لا یحبک الا طہور الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی، تجھ سے محبت نہیں رکھے گا، تجھ سے مودت نہیں رکھے گا، مگر وہ کہ جس کی ولادت پاک ہو، پاک نسل ہو اس کی، وہی تجھ سے محبت رکھے گا، اور تجھ سے عداوت نہیں رکھے گا مگر وہ کہ جس کی ولادت میں نجاست ہو، رجس و نجاست ہو۔ تو یہاں پر اگر یہ دیکھنا ہے کہ کس کی نسل پاک اور پاکیزہ ہے، تو یہ دیکھو کہ اس کے دل میں محبت علی ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ کون نسل حرام سے ہے، تو یہ دیکھو کہ اس کے دل میں عداوت ہے یا نہیں ہے علی کی۔ اور دیکھیں عداوت کی، یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کس ٹائٹل سے پہچنوا رہے ہیں، کس کس ٹائٹل سے، ابھی مجھے اسپیسیفک بھی نہیں بات کرنی، باتوں کو کچھ چھپانا ہے اور کچھ ظاہر کرنا ہے، اور آپ عقل مند ہیں اور اہل فکر ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہ میں نے کہا کہ آج کے دور میں کہ جہاں پر انسان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ صرف چند کی بورڈز دبانے سے ساری معلومات اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اسکرین پر ساری معلومات اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آج کتابوں کی کتابیں پوری لائبریریز آ گئی ہیں سافٹ ویئر پہ، پوری لائبریریز۔ اب علم چھپا نہیں ہے، اب ریسرچ چھپا نہیں ہے، اب لوگوں کی جو محنتیں تھیں قدماء کی، یعنی جو علماء بیت چکے اور حاضر علماء کی، سارا علم موجود ہے، سارا علم موجود ہے۔ پھر بھی ہم پر یہ تہمت ڈالی جا رہی ہے، جتنی بھی کتابیں آپ دیکھیں، یہ آج ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کہ کتنے حلقوں سے جو الکوثر ٹیلی ویژن ہے ایران کا، اس میں آیت اللہ سید کمال الحیدری کی ریسرچ، بہترین ریسرچ، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جو آپ میں سے عربی سمجھتے ہیں ان کے لیے خاص ضروری ہے کہ وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ جتنی بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں سعودیہ میں یا مصر میں، جتنی بھی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کے پاس ہیں، یہ ان کی کتابیں لا کر بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری اپنی کتابوں میں کتنا تناقض، کتنا کانٹرڈکشن ہے، انہی کی کتابوں سے وہ یہ پروف کر رہے ہیں، یعنی کمال کا ریسرچ پیش کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ سنہری تحریر سے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ یہ آدمی اتنا بڑا ریسرچ کہ خدا اسے طول عمر بخشے، کہ وہ مذہب اہل بیت کی اس طرح خدمت کرتے رہیں۔ یہ جو ریسرچ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابل میں آپ دیکھیں ان کے جو 12 ٹیلی ویژن ہیں کہ جو سارے کے سارے پیٹرو ڈولر سے چل رہے ہیں، ان کا منہ پیٹرو ڈولر سے بند کیا جا رہا ہے، اس میں سب اور شتم کے سوائے اور کچھ نہیں ہے، شیعوں پر لانتے اور ملامتے اور گالیاں اور بدترین گالیاں۔ اور یہاں پر بجائے یہ کہ تم اس کا جواب علم کے سہارے دو، یہ تمہاری کتابیں کھول کھول کر دنیا کو بتلا رہے ہیں، فلانے پیج پر، فلانے صفحے پر، فلانے ایڈیشن میں تم نے یہ لکھا ہے، تم نے یہ کہا ہے، لوگوں کو یہ بتلایا ہے لوگوں، اور یہ لکھا ہے تم نے، اس کا جواب تم علم کے ذریعے دو۔ تم کہو کہ نہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں، ہماری کتاب میں یہ نہیں لکھا لیکن ان میں طاقت نہیں ہے, ان میں ہمت نہیں ہے, ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے, ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب علم سے دے. تو آپ کس طرح جواب دے رہے ہیں؟ ان کے ویب سائٹس پر آپ جائیں یا بس ان کے ویب سائٹ پر صرف گالیاں ہی ہیں. شیعوں کو رافدی کہا جا رہا ہے, شیعوں کو مجوسی کہا جا رہا ہے, نجس کہا جا رہا ہے, جو بھی جو تمہارے سید اور مولا معاویہ اور شبر اور یزید یہ کہتے کہتے ختم ہو گئے, ان کا نام اور نشان نہیں رہا, ان کا نام اور نشان نہیں رہا. بالکل اسی طرح تم نے ان کی سنت پر چل کر اپنے آپ کے لیے ایک ایسا بڑا گڑھا کھودا ہے کہ جہاں پر تم مٹ جاؤ گے, مر جاؤ گے, تمہارا نام اور نشان نہیں رہے گا. لیکن اگر جس علم کی تاثیر رہے گی تو یہ علم اہل بیت باقی رہے گا. کیونکہ علوم اہل بیت کچے داغے سے نہیں بنا ہے, راسخ ہے. علوم اہل بیت قرآن میں راسخ ہے, قرآن میں راسخ ہے. ابھی ہم دیکھیں عداوت کی حد ہو گئی, دشمناوت کی حد ہو گئی, بغض کی حد ہو گئی کہ عبد الغنی النابلسی نے جب خوابوں کی تعبیر کرنا شروع کی تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر تمہارے خواب میں فاطمہ زہرا آتی ہیں تو تم سمجھ لو کہ تمہاری طلاق ہو جائے گی. تعبیر یعنی آپ کے, یعنی انسان یہ تمنا کرتا ہے, ایک انسان کے جو حلال زیادہ ہو وہ تمنا کرے کہ اس کے خواب میں جناب فاطمہ زہرا آئیں, یعنی کتنی بڑی توقیر اور کتنی بڑی عزت افزائی ہوگی اگر ہمارے خواب میں فاطمہ زہرا آئیں. اور یہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے خواب میں فاطمہ زہرا آئیں گی تو تمہارا بیڑا غرق ہوگا. عبد الغنی النابلسی کہا اگر حسن اور حسین تمہارے خواب میں آئیں گے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد اور فتنہ پھیلے گا. یہ عداوت. تو یہ اس کا استاد, یا اس نے شاید اپنے استاد یا اپنے امام ابو بکر ابن العربی, اب دیکھیں یہاں پر ابو بکر ابن العربی ایک شخصیت ہیں اور محی الدین ابن عربی دوسری شخصیت ہے. محی الدین ابن عربی جو بہت مشہور صوفی ہیں وہ الگ بات ہے. یہ ابو بکر ابن العربی جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر حسین قتل ہوئے تو یزید نے ان کے اپنے نانا کی تلوار سے ان کو قتل کیا, یعنی یزید نمائندگی کر رہا تھا حسین کی, یزید نمائندگی کر رہا تھا رسول کی, اور حسین اس لیے قتل ہوئے کہ انہوں نے جماعت یعنی جماعت میں تفرقہ بازی کی. تو یزید نے رسول کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کہ جماعت میں کوئی بھی تفرقہ بازی کرے تو اس کو قتل کر دینا کوئی بھی ہو, تو یزید رسول اللہ کی نصیحت پر عمل کر رہا تھا. اور حسین کو اگر قتل کیا تو اس کے اپنے نانا کی تلوار سے قتل کیا. اس کی کتاب, یہ ابو بکر ابن العربی کی کتاب العواصم من القواسم سعودی عربیہ میں ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں, سعودی عربیہ میں ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں. اب یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ کیا کچھ الٹا سلٹا پڑھایا جا رہا ہے ان بچاروں کو. میں جو عام الناس ہے ان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں, میں ان کو دوشی نہیں کر رہا ہوں, ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو ان بچاروں کو جاہل رکھا گیا ہے. جن کو بلیم کر رہا ہوں ان کے علماء ہیں, جن کو میں بلیم کر رہا ہوں ان کے علماء ہیں. آج رہ رہ کر اتنے سالوں کے بعد یہ اس حج کے موسم میں یہ پہلی مرتبہ میں نے سعودی عربیہ کے مکہ معظمہ کے خطبے میں ایک بات سنی, اور وہ بات کیا ہے کہ جہاں پر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, کہ ہم تو آج 1400 سال سے چیختے آئے ہیں کہ یہ آئے مودت جو ہے وہ رسول کی اہل بیت کے لیے ہے, کہ رجب آئے مودت نازل ہوئی تو رسول اللہ کو پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہم قرابتک الذین وجبت علینا محبتہم, اے رسول اللہ وہ کون ہیں تمہارے قرابت دار, جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے. واجب, دیکھو سننے والے اس زمانے میں بھی سمجھتے ہیں کہ جب رسول یہ کہہ رہے ہیں یہ آیت مودت میری اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے, تو پوچھنے والے کو پوچھنا پڑا کہ یہ آئے مودت کن کے لیے, کن کی محبت کو ہم پر لازم کیا گیا ہے, واجب کیا گیا ہے. قالا ہم علی و فاطمہ و ابناءہما, یہ علی ہیں فاطمہ ہیں ان کے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں. چودہ سو سال سے ہم کہتے رہے ہیں, ہماری تفسیریں موجود ہیں, ہمارے مورخ موجود ہیں, ہمارے راوی موجود ہیں کہ یہ روایت متواتر ہے. ارے تمہاری اپنی کتابوں میں ہے, کیوں آج تک چھپاتے رہے؟ آج اس مرتبہ, یہ پہلی مرتبہ میں نے سعودی عربیہ کے ٹیلی ویژن پہ, میں نے پہلی مرتبہ حج کے موسم میں جمعے کے خطبے میں میں نے سنا, خود اپنے کانوں سے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جن کی محبت لازم کی گئی ہے وہ اہل بیت رسول ہے. تو پہلے کہاں سے تھے؟ کتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا, کتنے لاکھوں آدمیوں کو تم نے گمراہ کیا, اس حقیقت کو چھپا کر تم کو کیا فائدہ پہنچا؟ آج 1400 سال بعد تم اس بات کا اقرار کر رہے ہو, تو حقیقت تو آنا ہی ہے, منظر عام پر حقیقت کو تو آنا ہی ہے. حقیقت کو تم چھپا نہیں سکتے, جس طرح سورج کی کرنوں کو تم اپنی ہتھیلی سے نہیں چھپا سکتے, بالکل اسی طرح سچائی ہے, سچائی ہے, اور حسین کا وجود سچائی ہے. اگر تم حسین کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی, فاطمہ زہرا کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی, ان کی یاد کو مٹانے کی کوشش کی, حسن مجتبیٰ کے دامن کو اگر تم نے داغدار کرنے کی کوشش کی, تو تمہاری اور تمہارے پورے نسلوں کے دامن داغدار ہو جائیں گے, تمہارے پورے نسلوں کے دامن داغدار ہو جائیں گے. آج یہ ٹیلی ویژن اسٹیشن جو کہتا رہا ہے کہ یہ تقیہ باز ہیں, ارے کون سا تقیہ؟ آج کے زمانے میں کون سا تقیہ؟ یہ ساری ہماری کتابیں موجود ہیں, اگر تمہیں صلاحیت ہے, قابلیت ہے, تو پڑھ لو یہ کتابیں موجود ہیں. آ مجھ سے تم سافٹ ویئر لے لو, پوری پوری لائبریریز کے سافٹ ویئر میرے پاس موجود ہیں. تو یہاں پر تقیہ باز کرنے سے, جھوٹی باتیں رائج کرنے سے کوئی حقیقت کو نہیں چھپا سکے گا. اگر ہاں چلو یہ کہتے ہیں کہ ہم تقیہ باز ہیں, تو تم کیا ہو؟ تم نے تقیہ نہیں کیا, تم تقیہ نہیں کرتے. جب تمہارے شیخ الاسلام یوسف القرداوی جب آ کر عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں, تو اگر تم میں طاقت ہے, اگر تم تقیہ نہیں کرتے, تو اس کے منہ پر جا کر کہو کہ یہ جو تم کر رہے ہو حرام کر رہے ہو. کیوں تقیہ کر رہے ہو؟ کیوں جا کر یوسف القرداوی کو, کہ جبکہ ٹیلی ویژن پر آ کر عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, کیوں یہ جو اپنے آپ کو خادم الحرمین کہہ رہے ہیں کلنٹن کے ساتھ یا کونڈولیزی رائز کے ساتھ جب ہاتھ ملاتے ہیں, کیوں ان کو جا کر منہ پہ نہیں کرتے؟ تم تو تقیہ نہیں کرتے نا, تو جا کر منہ پہ کہو کہ جو تم کر رہے ہو وہ حرام کر رہے ہو. لیکن نہیں, یہ صلاحیت نہیں ہے, وہ خود تقیہ کر رہے ہیں اور دوسروں پر الزام ڈال رہے ہیں کہ ہم تقیہ کر رہے ہیں, خود تقیہ کر رہے ہیں. یہاں پر 9/11 سے پہلے مکہ معظمہ سے جو جمعے کے خطبے رائج ہوتے تھے, اس میں اولاد القردۃ والخنازیر کس کو کہا جاتا تھا آپ کو پتا ہے؟ دیکھیں سارے ریکارڈز موجود ہیں. 9/11 سے پہلے آپ دیکھیں جو خطبے مکہ معظمہ سے رائج ہوتے تھے, پڑھے جاتے تھے, اس میں یہود اور نصارہ کو اولاد القردۃ والخنازیر کہا جاتا تھا, یعنی دی چلڈرن آف سوائنز اینڈ منکیز, یہ کہا جاتا تھا. 9/11 کے بعد امریکہ نے ہاتھ موڑا, جب امریکہ نے ہاتھ موڑا تو یہ ٹیڑے جو تھے وہ سیدھے ہو گئے, اب کہنا بند کر دیا. کیوں؟ اگر تم تقیہ نہیں کرتے تو کہتے رہو, تم اگر تقیہ نہیں کرتے تو کہتے رہو. جب اوباما صاحب سے ملنے جاؤ تو وائٹ ہاؤس میں کہہ دو کہ ہم تم کو اولاد القردہ اور خنازیر سمجھتے ہیں. لیکن نہیں, یہ تمہارا جو تقیہ ہے, ہمارا جو تقیہ ہے, اس کی بنیاد قرآن ہے, سنت رسول ہے, اور تمہارا جو تقیہ ہے وہ نفاق ہے اور منافقت ہے. تمہارا تقیہ جو ہے وہ نفاق ہے اور منافقت ہے. تو حسین نے اپنے خون کے ذریعے ایک ایسی لکیر کھینچی ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے, ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے، کہ حسین نے ایک ایسی لکیر کھینچی ہے رہتے زمانے تک جہاں جہاں پر یزیدیت ہوگی وہاں وہاں پر حسینیت ہوگی. اب یزیدیت کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ مذہب میں منمانی کرے، کیونکہ حسینیت مذہب کو بچائے گی، دین کو بچائے گی، قرآن کو بچائے گی، کعبے کی عزت کو بچائے گی اور مدینے کو بچائے گی. ارے مدینے کو خونریزی سے بچانے کے لیے تو حسین نے ہجرت اختیار کی، بالکل جس طرح اسلام کو بچانے کے لیے رسول نے ہجرت اختیار کی. جب رسول کو یہ حکم ہوا یا رسول اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے وطن کو چھوڑ دو اور ہجرت کرو، بالکل اسی طرح رسول نے بشارت دی امام حسین علیہ السلام کو، اے حسین وعدہ طفلی نبھانے کا وقت آ گیا ہے. حسین کھیل رہے ہیں، رسول نے زانوں پر بٹھایا ہے، کہا بیٹے حسین اگر میرا دین خطرے میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا نانا میں اپنے مال اور متاع ساری چیزوں کو قربان کر دوں گا لیکن آپ کے دین کو بچاؤں گا. کہا پھر بھی بیٹے اگر میرا دین نہ بچا تو تم کیا کرو گے؟ کہا نانا میں اپنے گود کے پالوں کو قربان کر دوں گا لیکن تمہارے دین کو بچاؤں گا. کہا پھر بھی حسین اگر میرا دین نہیں بچا تو تم کیا کرو گے؟ کہا نانا میں اپنا گلا کٹوا دوں گا لیکن آپ کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا. رسول نے عجیب سوال کیا، کہا بیٹے تمہاری شہادت کے باوجود اگر دین نہ بچا تو کیا کرو گے؟ اب حسین خاموش، اب حسین کیا کہیں؟ لیکن پس پردہ ایک بچی نے آواز دی، بھیا رسول اللہ سے وعدہ کر لو کہ اگر تمہاری شہادت کے باوجود دین اسلام نہ بچا زینب اپنا پردہ قربان کر دے گی لیکن آپ کے دین کو بچائے گی. رسول نے پھر سوال کیا، پھر بھی اگر میرا دین نہ بچا تو تم کیا کرو گے؟ تو امام زین العابدین کی آواز بلند ہوئی، نانا اپنی ماں بیٹیوں کو بازاروں میں درباروں میں تشہیر ہوتے ہوئے میں دیکھوں گا، صبر کروں گا لیکن آپ کے دین کو بچاؤں گا. یہاں پر روایت یہ کہہ رہی ہیں کہ 12,000 خطوط اہل کوفہ کے امام حسین علیہ السلام کو پہنچے، بولا کھیتیاں سرسبز و شاداب ہیں اور درختوں پہ پھل نکل چکے ہیں، نہروں میں پانی بہ رہے ہیں، بس آپ کی ضرورت ہے، آپ ہماری قیادت اور امامت کے لیے آئے. اے حسین اگر آپ نے ہماری آواز پر لبیک نہیں کہا، اگر ہماری امامت کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے تو کل روز محشر آپ کا دامن پکڑ کر ہم بارگاہ ایسی میں شکایت کریں گے، ہمارا امام موجود ہے اس کے باوجود ہماری ہدایت کو نہیں پہنچا. حسین نے جواب دیا، اے اہل کوفہ میں ایک ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں جس پر مجھے مکمل بھروسہ ہے. دیکھیں یہ روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں، اخی وابن عمی وثقت من اہل بیتی، وہ میرا بھائی بھی ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے اور میرے اہل بیت کا سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ بھروسے دار آدمی ہے. ارے معصوم امام جس کو کہے کہ اس پر مجھے بھروسہ ہے، اس کی
شان کیا ہوگی, اور مسلم بن عقیل کی شان کیا ہوگی کہ ایلچی بن کر, حسین کا نمائندہ بن کر مسلم ابن عقیل نکلے ہیں, کوفہ پہنچے, 18,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, جبکہ بیعت کی وہ مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو مکہ خط لکھ کر بھیجا, مولا اہل کوفہ آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں, آپ کی امداد کے لیے تیار ہیں, لہذا میرا خط پہنچتے ہوئے آپ تشریف لائیے. یہاں پر ابن زیاد ملعون کوفہ کا جو بصرہ کا گورنر تھا, وہ کوفہ کا بھی گورنر معین کیا گیا اور آیا. جب آیا تو اس نے ڈرانے شروع کیا لوگوں کو کہ دیکھو اگر تم نے مسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے حسین کے لیے اس کو نہیں توڑ ڈالا تو میں تمہارے گھروں کو برباد کر دوں گا, تمہارے جوانوں کو قتل کر دوں گا, تمہاری عورتوں میرے لیے حلال ہو جائیں گی, لہذا اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو مسلم سے کیا ہوا وعدہ واپس لے لو. دیکھو ایک بہت بڑا لشکر اہل شام کا کھڑا ہے اور وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. بس یہاں پر اہل کوفہ کو دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, اور ایک کے بعد دیگر اہل کوفہ اپنی بیعت کو توڑنے لگے. وہ وقت آیا جب مسلم یکا و تنہا رہ گئے. پہلے مختار کے گھر میں تھے, مختار کو گرفتار کیا گیا تو حانی ابن عروہ کے گھر میں چلے گئے, حانی ابن عروہ کو بھی گرفتار کیا گیا, ابن زیاد کے سامنے لایا گیا. اے حانی ہم نے سنا ہے کہ تم نے مسلم کو سہارا دیا ہے, مسلم کو ہمارے حوالے کر دو. کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا, میں مسلم کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم مسلم کو قتل کرو؟ نہیں, یہ شرافت عرب کے خلاف ہے, شرافت اسلامی کے خلاف. کہے کہ جس کو میں سہارا دوں اپنے گھر میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں. یہ سننا تھا ابن زیاد ملعون نے ایک چھڑی اٹھائی, حانی کے چہرے پر اتنی چھڑیاں ماری کہ یہ مرد مجاہد کہ جو بڑھا بھی تھا چھڑیاں کھاتا حق وفاداری کو ادا کیے ہوئے اپنی جان نثار کر دی. یہاں پر مسلم گلیوں میں بٹک رہے ہیں. یہ کون سا دن تھا؟ یہ 9ویں ذوالحج کا دن تھا. وہاں پر حسین 8ویں ذوالحج کو نکل چکے ہیں مکہ سے. مسلم کو لایا گیا, کوٹے پہ لایا گیا, سر جدا کیا گیا, لیکن سر جدا ہونے سے پہلے مسلم نے جانب مکہ ہاتھ بلند کیا, کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. وہاں پر حسین کھڑے رہ گئے, ایک لمحہ کھڑے رہ گئے. کہا وعلیک السلام یا ابن العم. زینب نے پوچھا بھیا یہ کس کو سلام کیا؟ کہا کسی نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. ارے یہ کربلا کا میدان تھوڑی ہے کہ حسین ہر کسی پکارنے والے کی مدد کرے. لیکن اتنے میں دیکھا کہ جانب کوفہ گرد دیکھی, بلایا وہ لوگ کہ جو کوفہ سے آ رہے تھے ان کو بلایا اپنے خیمے میں. کہا میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے؟ کہا مولا مت پوچھئے کہ کیا حال ہے. پھر بھی حسین نے اصرار کیا. کہا اے مولا آپ کو اکیلے میں بتائیں یا ان سارے لوگوں سامنے بتلائے؟ وہاں پر مسلم کے بیٹے بھی تھے, مسلم کے بھائی بھی تھے, عقیل اور جعفر کے بیٹے بھی تھے. کہا نہیں سب کے سامنے بتلاؤ. کہا مولا جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کوٹے سے مسلم کی لاش سڑکوں پہ گڑائی گئی, لاش کے پیروں میں رسیاں باندھی گئی, کوفے کی گلیوں میں لاش کو پھرایا گیا اور بچے پتھر مارتے تھے کہتے کہ ہادا مسلم ابن عقیل, ہادا مسلم ابن عقیل. حسین نے سن لیا. اس کے بعد زینب کے خیمے میں آئے. کہا بہن بہن زینب مسلم کی لاڈلی حبیتہ کو بلاؤ، چھوٹی سی بچی تھی، حسین نے اپنے گود میں بٹھایا، بچی کو گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اہل بیت کی بچی تھی، کہا چچا جان آپ مجھ سے اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح کے یتیموں سے کیا جاتا ہے، کیا میں یتیم ہو گئی؟ کہا بیٹی تمہارا چچا زندہ ہے، مجھے اپنے باپ سمجھنا، میں کہتا ہوں اے حسین کاش کے سکینہ کو بھی کوئی اس طرح پیار کرتا، لیکن ہائے بات شہادت حسین، یہ بچی جو تھی کوئی شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ پھرانے والا نہیں تھا، جو بھی آیا اس نے گوشوارے چھینے یا بچی کو تماچے مارے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔